صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الإمام علي بن الحسين عليهما السلام: فأما حق الله الأكبر فإنك تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها. آج کی گفتگو کا موضوع انسانی حقوق ہے. انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس عصر حاضر کا سب سے خوشنما نعرہ ہے. آج لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے، اپنے ناپاک عزائم پر پردہ ڈالنے، حریفوں کو قابو میں کرنے، حق پرست قوموں کو کچلنے، کمزور و ناتواں ملکوں کے قدرتی ذخائر پر قبضہ جمانے کا بہترین وسیلہ ہے. آج یہ نعرے سب سے زیادہ انہی ظالموں کی زبان پر ہے جنہیں انسانی حقوق کا معنی و مفہوم بھی نہیں معلوم. آج ان لوگوں کا انسانی حقوق کا ان لوگوں کو انسانی حقوق کا نگہبان بنایا جا رہا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ انسانی حقوق کا خون کیا ہے. اس صدی کا اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس سعودی عرب کو یو این او کی انسانی حقوق کمیٹی کے ذمہ داروں میں شامل کر دیا گیا ہے جس نے ہمیشہ انسانی حقوق کو پامال کیا، جہاں حکمراں ٹولے کے سوا کسی کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا. سچ ہے صرف یہی لوگ انسان ہیں، لیکن قرآن کی اصطلاح میں تیسری کیٹیگری کے انسان. قرآن مجید نے تین طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے. کچھ انسان وہ ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل، کچھ انسان وہ ہیں جو جانور جیسے، یا کچھ وہ ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر. بل ہم اضل، یقیناً یہ انسان ہیں مگر اسی تیسری کیٹیگری کے انسان ہیں. آج جن لوگوں نے انسانی حقوق کا منشور تیار کیا ہے، انہوں نے انسان کے اسی تیسرے درجے کو جو ہے مد نظر رکھا ہے، جو انسان کا اصل مقام ہے، جو انسان کا اصل درجہ ہے، وہ ان کی نگاہوں میں نہیں ہے. اور وہ رکھ بھی کیسے سکتے ہیں اس کے اصلی مقام کو جب وہ خود اس سے آشنا ہی نہیں ہے، اس درجے کو وہ پہچانتے ہی نہیں ہیں. انسان کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ کائنات کی تمام مخلوقات سے افضل ہے. چنانچہ سورہ اسراء آیت 70 میں ارشاد ہوتا ہے: لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یہ انسان کا اصل مقام ہے، یہ انسان کی اصل منزل ہے. پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد انسانوں کی خدمت کرنا ہے. پوری کائنات خادم ہے اور انسان مخدوم ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ اس ہستی کا نام ہے جس نے پوری کائنات کو، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ کرۂ ارض پر ہے، سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. اور پوری کائنات پر حکمرانی کی صلاحیت بھی اللہ نے اسے دے دی ہے. سب اس کی مٹھی میں ہے، سب اس کے قبضۂ قدرت میں ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سورہ جاسیہ آیت 13 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب پر اللہ نے انسان کا اقتدار قائم کر دیا ہے، سب اس کی مٹھی میں دے دیا ہے، سب مسخر ہے اس کے لیے. یہ ہے انسان کا اصل مقام، یہ ہے انسان کا اصل درجہ. بل ہم اضل، جانور سے بدتر انسان کا مقدر نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کے اپنے کو اتنا گرا لے، اتنا گرا لے کہ جانور سے بھی بدتر بن جائے. انسانی حقوق کے جتنے منشور اور ان کے نفاذ کے لیے جتنے سسٹم بنے ہیں، کسی میں بھی کرامت انسان کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے. جتنے بھی منشور بنائے گئے، ہیومن رائٹس کے جتنے چارٹ بنے، کسی میں بھی انسان کے اس درجے کو نگاہ میں نہیں رکھا، اس انسان کے لیے کچھ نہیں بنایا گیا ہے. یہ صرف انبیاء کے مکتب فکر، ان کے دبستان اور خصوصاً اسلامی نظام کا امتیاز ہے کہ انسانی حقوق کا نظام انسان کی کرامت کو مد نظر رکھ کے تیار کیا گیا ہے. حقیقی اقدار اور ویلیوز کو اہمیت دی گئی ہے، نسلی، قومی، لسانی اور طبقاتی بنیادوں پر جھوٹی اقدار کو ٹھکرا دیا گیا ہے. اسلام تمام قوموں، نسلوں، رنگوں، زبانوں اور طبقوں سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو برابر کا درجہ دیتا ہے. کالے، گورے، عرب، عجم سب یکساں ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے. برتری کا سبب صرف ایک ہے، وہ ہے تقویٰ، یعنی وہ چیز جو انسان کے اپنے بس میں ہے، اپنے اختیار میں ہے. کسی طبقے میں پیدا ہو جانا، کسی خاندان میں پیدا ہو جانا، کسی نسل میں پیدا ہو جانا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. انسانی حقوق کا اسلامی نظام فطری بنیادوں پر استوار ہے. زمانے قدیم ہی سے انسانی حقوق و اقدار کے سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، کل بھی لکھی جاتی رہی ہیں، آج بھی لکھی جا رہی ہیں، لیکن شاذ و نادر ہی ایسے مصنفین اور صاحب فکر و نظر ملیں گے جن کی عملی زندگی ان کے تحریری اور تقریری نظریات سے میل کھاتی ہو. کتاب میں کچھ ہے، عمل میں کچھ ہے، تقریروں میں کچھ ہے، مگر عملی زندگی میں کچھ اور ہے. جن لوگوں نے انسانی حقوق کا منشور تیار کیا، ان کی اپنی عملی زندگی کو دیکھیں، ان کے ملکوں میں عملی زندگی کو دیکھیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے برتاؤ کو دیکھیں، دور دور تک کہیں بھی جو لکھا ہے اور جو ہو رہا ہے اس میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں پایا جاتا. یہ خصوصیت آپ کو صرف اور صرف انبیاء اعظام اور معصومین علیہ السلام ہی کے یہاں ملے گی. امام زین العابدین علیہ السلام بھی انہی چند گنی چنی شخصیتوں میں سے ایک ہے جنہوں نے علمن اور عملن، نظریاتی اعتبار سے بھی اور عملی زندگی میں بھی، انسانی کرامت کی بنیاد پر انسانی حقوق کو بیان فرمایا ہے. ان کی زبان سے بھی آپ انسانی حقوق سنیں اور ان کے عمل سے بھی انسانی حقوق کو سمجھیں اور دیکھیں. عمل میں اور زبان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. امام زین العابدین علیہ السلام کا جہاں علمی سرمایہ صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہے، وہیں ایک سرمایہ جو امام سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہ جو ہے رسالۃ الحقوق یا حقوق کا منشور کہہ لیں آپ. امام علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اس منشور میں بندوں پر اللہ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے. کہیں بھی آپ کو انسانی حقوق کے منشور میں یہ چیز نہیں ملے گی. امام علیہ السلام جب انسانی حقوق کو بیان فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے اس میں بندوں پر اللہ کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ یہی حقوق انسانی حقوق کے نفاذ کا ضامن ہے. اگر بندہ اللہ کے حق کو ادا کر گیا تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بندوں کے بھی حقوق کو ادا کرے گا. لیکن جہاں اللہ کا ہی تصور نہیں ہے, جہاں اللہ کے حقوق کا خیال نہیں ہے, وہیں توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے سے کمزور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے. اس کے بغیر, اللہ کے حقوق ادا کیے بغیر, انسانی حقوق زیادہ سے زیادہ صرف کاغذ کی زینت ہی بن سکتے ہیں, عملی زندگی میں ان کا اثر کہیں نظر نہیں آئے گا. آج تک کا تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے حقوق کو نگاہ میں رکھے بغیر انسانی حقوق کو تیار کیا ہے, صرف خوشنما نعروں کی حد تک تو اچھا ہے, علیکم السلام, صرف کاغذی دنیا تک ہی وہ محدود ہو کر کے رہ گئے, عملاً کہیں اس کی مثال, اس کا نمونہ جو ہے نظر نہیں آتا. انسانی حقوق کی مکمل پاسداری ہمیں صرف انہی ہستیوں کے یہاں نظر آتی ہے جنہوں نے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی. معصومین علیہ السلام کی عملی زندگی اس کا بہترین گواہ ہے. دوست و دشمن سبھی اس کے معترف ہیں, سب قائل ہیں اس بات کے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ کر کے بھی دکھایا. انہوں نے کبھی دوست و دوست دشمن کے حقوق کو بھی پامال نہیں ہونے دیا. چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام جب حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے حق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ. اللہ سب سے پہلے اللہ کے حق کو بیان کرتے ہیں, اس میں بھی جو سب سے بڑا حق ہے. اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں پر کیا ہے؟ وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ. خدا کا حق بھی سب سے بڑا ہے, کیونکہ سارے حقوق کا سرچشمہ تو خدا ہی ہے نا. اگر ہم انسانوں کو کچھ حق ملا ہے تو یہ ہمارا ذاتی حق تو نہیں ہے, تو اس کا عطا کیا ہوا ہے. اس نے ہمیں انسان بنایا, اس نے ہمیں فضیلت دی, اس نے ہمیں شرف دیا, تو حق تو اسی کا. تمام جتنے بھی حقوق ہیں دنیا میں, سارے حقوق کا سرچشمہ اللہ ہے. تو اللہ کا حق سارے حقوق سے بڑھ کر کے ہے, اور اللہ کے حقوق میں بھی سب سے بڑا حق کیا ہے اسے امام بیان فرماتے ہیں. فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ. اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق یہ ہے, فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ. سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت و عبادت کرو. لا تشرکو بہی شیئا. کسی چیز کو نہ اللہ کی عبادت میں شریک قرار دو, نہ اللہ کی اطاعت میں کسی چیز کو شریک قرار دو, حتیٰ اپنے نفس کو بھی شریک قرار مت دو. کہ کچھ کام ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر دیتے ہیں, کچھ کام اپنی پسند کے لیے کر دیتے ہیں, کچھ کام باس کے حکم کی تعمیل کے لیے انجام دیتے ہیں, چاہے وہ خدا کے حکم سے ٹکراتا ہی کیوں نہ ہو. پہلا حق, سب سے بڑا حق یہ ہے. اس حق کو اگر انسان نے ادا کر دیا تو بقیہ حقوق کی ادائیگی کی امید کی جا سکتی ہے, ورنہ صرف نعرہ ہی نعرہ ہوگا, کاغذ کی زینت بن کر کے وہ ساری چیزیں رہ جائیں گی جیسا کہ آج تک ہوتا آیا ہے. امام فرماتے ہیں, فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ. اگر تم نے یہ کام کر لیا, اگر تم نے اللہ کا یہ حق ادا کر دیا, اس کی عبادت کی اور اس کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک قرار نہیں دیا, اس کی اطاعت کی اور اس کی اطاعت میں کسی کو اس کا شریک قرار نہیں دیا. اذا فعلت ذلك, البتہ ایک شرط ہے, باخلاص, اخلاص کے ہمراہ, اخلاص کے ہمراہ خلوص اگر پایا جا رہا ہے تو. جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والاخره. اگر تم نے یہ کام خلوص سے انجام دے دیا, اخلاص, اخلاص کیا ہے, انشاءاللہ آگے بحث آئے گی کہ یہ جو ہے اللہ کے, یہ جو ہے مخلص بندے کون ہوتے ہیں اور یہ جو ہے مخلص بندے کون ہوتے ہیں, اقبال صاحب کا کئی دن سے سوال تھا، آج اس کا جواب انشاءاللہ اسی مقام پر مناسبت وہ آ بھی گئی. مخلص اور مخلص دونوں کا فرق بھی یہیں پر واضح ہو جائے گا. اگر تم نے یہ کام اخلاص سے انجام دے دیا تو اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ یک جانبہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اس کی اطاعت کریں، ادھر سے کچھ نہ ملے، وہ تو ہمارے کچھ کیے بغیر دیتا رہتا ہے. ہم نے کچھ نہ کیا تھا پیدا کر دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا تھا ہمیں آنکھیں دے دی، زبان دے دی، عقل و خرد سے نواز دیا، ساری چیزیں دی نا. جب ہم کچھ کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ امام فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اگر تم نے یہ عمل، یہ حق اللہ کا خلوص سے ادا کر دیا، شرک کے بغیر، ریا کے بغیر، دکھاوے کے بغیر انجام دے دیا، جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَن يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ اپنے اوپر یہ فرض کر لیتا ہے، واجب کر لیتا ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، چاہے وہ تمہارا دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ تمہاری آخرت کا معاملہ ہو، دونوں. صرف آخرت کی بات نہیں کہ جنت کا وعدہ کر لے، دنیا میں کچھ بھی ہو ہم سے مطلب نہیں ہے، دنیا میں جاؤ خود ہی نپٹو، ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. دنیا کے مسائل، دنیا کے مشکلات بھی اللہ کے ذمے ہیں، آخرت کے مسائل اور مشکلات بھی اللہ کے ذمے ہیں. نہ تمہیں اللہ دنیا میں ذلیل و خوار ہونے دے گا، نہ تمہیں آخرت میں اللہ ذلیل و خوار ہونے دے گا. یہ اس کا ثمرہ ہے، اس کا پھل ہے، اس کا نتیجہ ہے. وَيَحْفَظَ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا، تم جو کچھ دنیا اور آخرت سے حاصل کرنا چاہتے، دنیا سے جو بھی تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا، سیف کر لے گا تمہارے لیے، اس کو محفوظ کر لے گا. یہ جو ہے سیکورٹی اور تحفظ ہے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کے لیے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو. تمہیں اگر اقتدار اور عزت چاہیے دنیا میں، اللہ کا ذمہ ہے کہ اللہ تمہیں دے گا. تم اگر بے نیازی اور استغنا چاہتے ہو، دیکھیے دولت ہونا اور ہے، استغنا ہونا اور ہے. بہت سے افراد ان کے دولت ہے مگر استغنا نہیں ہے، ابھی بھوک مٹی نہیں ہے، کتنا بھی دولت آگے ہائے ابھی اور چاہیے، سکون نہیں نہ ہے. لیکن وہ مرحلہ آ جائے انسان کے یہاں کہ استغنا پیدا ہو جائے. بھائی اگر طلب باقی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ جو ہے محرومیت ہے نا، محرومیت ہے تبھی تو طلب ہے. تو جتنی طلب ہے گویا اتنی محرومیت ہمارے پاس ہے. اللہ تم سے احساس محرومیت کو ختم کر دے گا، استغنا تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. یہ امام علیہ السلام نے یہاں پر حق کو بیان کیا ہے. کس سے خطاب ہے؟ انسان سے خطاب ہے. یہ انسان اگر تو اللہ کی ہدایت کر لے گا، تو اللہ کا فرما بردار. دیکھیے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب، انسان کو ایک طرف چھوڑ کر دیجئے، بقیہ ساری کائنات کو ایک طرف، پوری کائنات اللہ کی ہدایت گزار ہے. سرکشی صرف اور صرف انسان کے یہاں ہے، اور پوری کائنات میں کہیں سرکشی نہیں پائی جاتی. کائنات کی ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. سجدے سے مراد صرف پیشانی کو زمین پر رکھ دینا نہیں ہے، سجدہ یعنی سرنڈر، یعنی تسلیم، یعنی اطاعت، یعنی نافرمانی نہ کرنا، یعنی سرکشی نہ کرنا، سرپیچی نہ کرنا، یہ ہے سجدہ. وہ تو ایک سمبل ہے نا، ایک استعارہ ہے اس چیز سے. ہم زمین پہ سر رکھ دیا، یعنی ہم بالکل اب آپ کے آگے کچھ نہیں، زیرو ہے، صفر. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ. اللہ کا کچھ، اللہ کے احکام دو طرح کے ہیں، کچھ تشریعی احکام ہیں اور کچھ تکوینی احکام ہیں. تشریعی احکام کا تعلق صرف انسانوں سے ہے. ہم انسانوں کو اللہ نے دو طرح کے احکام دیے ہیں، کچھ تکوینی ہمارے یہاں کچھ تکوینی ہیں، اور کچھ ہمارے یہاں تشریعی احکام ہیں. لیکن اللہ نے سورج کو فقط ایک ہی حکم ہے، تکوینی حکم ہے. دریا و پہاڑ کے لیے ایک ہی حکم ہے، تکوینی حکم ہے. درختوں کے لیے ایک ہی حکم ہے تکوین کن سے، کہہ دیا ہو جا تو ہو گیا، ہم سے کہہ دیتا ہے تشریع احکام میں نماز پڑھو اقیم الصلاۃ، نہیں پڑھتے. وہاں ہو جا تو تکوینی احکام یعنی کہا ہو جا، تکوین کون سے بنا، کن کن مانے ہو جانا، تو اس کے تکوینی احکام کی اطاعت کرنے پر یہ پوری کائنات مجبور ہے. اذا قضى الله امرا فانما يقول له کن فيكون، جب اللہ کسی چیز کو یہ جو ہے وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اتنی ہو جا، ہو گئی، ذرہ برابر بھی معصیت، نافرمانی، سرپیچی، سرکشی کا تصور بھی نہیں ہے. سورج، چاند، ستارے سب ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، جو ڈیوٹی اللہ نے انہیں دے دی. چونکہ ان سب کا حکم جو ہے وہ کون سا حکم ہے، حکم تکوینی ان کو دیا گیا ہے، سب ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. دریا، پہاڑ، جنگل، جانور سب اللہ جل شانہ کی بے چون و چرا اطاعت میں مصروف ہیں. لیکن انسان کا معاملہ ذرا جدا ہے. اللہ نے تشریعی مراحل میں اسے آزادی ادا کی، تکوینی مراحل میں وہ بھی مجبور ہے، لیکن تشریعی مراحل میں، ابھی عرض کریں گے تکوینی مراحل کیا کیا ہمارے ہیں، کہاں کہاں ہم پابند ہیں، تشریعی مراحل میں اللہ نے اسے آزادی عطا کی ہے. اس لیے کچھ اطاعت کرتے ہیں اور کچھ سرکشی. قرآن مجید اس حقیقت کو ان لفظوں میں بیان کرتا ہے، الم ترا، سورہ ہجر کی آیت 18، الم ترا ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے آگے سجدہ ریز ہے، سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، سب اس کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں. اس کے بعد مجموعہ کہنے کے بعد کچھ کا نام بھی لے لیا قرآن، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جتنے بھی زمین پر رینگنے چلنے والے ہیں سب ٹوٹل، ایک بھی اس میں سرکش نہیں ہے، نہ کوئی شیر سرکش ہے، نہ کوئی بھیڑیا، نہ کوئی لومڑی، سب کے سب سجدہ ریز ہیں، سب کے سب اطاعت گزار ہیں. لیکن جب انسان کی باری آئی تو قرآن اب سب نہیں کہتا، کہتا ہے وَكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے وہ ہیں جو اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ عذاب خدا کے مستحق بن گئے. تو انسان دو حصوں میں بٹ گیا، کچھ اطاعت گزار ہیں، کچھ نافرمان ہیں، کچھ فرما بردار ہیں، کچھ سرکش ہیں. لیکن انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ایک ہی کیٹیگری ہے سب کی، سب کے سب، چھوٹے سے بڑے تک، چیوٹی سے لے کر کے شیر تک، ننھے سے پودے سے لے کر کے تنومن درخت تک، وہ عظیم سورج، عظیم پہاڑ، کوئی بھی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو سرکشی کر سکے خدا بندے متعال کی. سوال یہ کہ یہ انسان کیوں ایسا ہو گیا، انسان کیوں ہو گیا دو طرح کا، جب سب ایک طرح کے تھے تو انسان دو طرح کا کیوں ہو گیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان میں دو پہلو پایا جاتا ہے، تکوینی اور تشریعی. تکوینی لحاظ سے انسان بھی تمام مخلوقات ہی کی طرح اطاعت گزار ہے، حکم خدا کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتا. ہر انسان کا دل اللہ کے حکم کے مطابق دھڑکتا ہے، ہمارا دل ہماری خواہش کے مطابق نہیں دھڑکتا، جب چاہیں دھڑکنے لگے، جب چاہیں رک دے اس کو، نہیں رک جاؤ، رک گیا، چلو چلے، اسپیڈ گھٹا دے، اسپیڈ بڑھا دے، ہمارے بس پہ نہیں ہے. وہ سسٹم، وہ نظام جو اللہ نے بنایا ہے، اسی نظام کے تحت، اسی سسٹم کے تحت ہمارا دل دھڑکتا ہے، بدن کے تمام حصوں تک خون پہنچاتا ہے، تکوینی نظام ہے نا. اب ہم کہیں ٹھیک ہے ہاتھ پہ ہمیں خون نہیں چاہیے، نہیں، وہ اپنا کام کرے گا، ٹھیک ہے ہم رسی باندھ کر دیں، کل اقبال صاحب نے سکھایا تھا کہ مطلب وہ بھی ایک ہی والا روک سکتے ہیں، دوسرے کو روک پہ نہیں سکتے، واپسی والے کو روک لیتے ہیں، لیکن آنے والے کو وہ بھی نہیں روک پاتے. باندھ دے وہ الگ بات ہے, ورنہ ہم دل کو آرڈر دے دیں کہ خبردار جو ہمارے ہاتھ تک خون لے آنا. نہیں نہیں نہیں, یہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے, یہاں تک خون نہ پہنچے. نہیں, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ خدا کا حکم, دل اپنا کام کر رہا ہے, وہ انجام دیتا رہے گا. ماں کا رحم, ایک سسٹم اللہ نے بنا دیا. ماں کا رحم حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے بچے کو پروان چڑھاتا ہے. ایک نقطے سے آغاز ہو گیا, اس رحم میں ساری کارسازی حکم خدا سے ہو رہی ہے. جو سسٹم, جو نظام اللہ نے بنا, ہم چاہیں کہ نہ ہو, نہیں ہو سکتا ہے, وہ اس سسٹم کے تحت ہوتا ہی رہے گا. خدا کے مقرر کیے ہوئے نظام سے ذرہ برابر سرپیچی رحم مادر نہیں کرتا. کڈنی اپنا کام کر رہی ہے, لیور اپنا کام کر رہا ہے, معدہ اپنا کام کر رہا ہے, ہاضمے کا سسٹم جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, سب خدا کے فرما بردار ہے. صرف جب تشریعی مرحلہ آتا ہے, تشریعی مرحلے میں انسان کو اللہ نے آزادی دے دی ہے, اور یہ آزادی نہایت قیمتی سرمایہ ہے. یعنی یہ ایک احسان ہے اللہ کا انسان کے اوپر, اس کی قدر و قیمت میں اضافہ اسی آزادی کی بنا پر تو ہوا ہے. اگر یہ آزادی انسان کو نہ ملتی تو جو حال دریا پہاڑ جنگل کا تھا وہی حال انسان کا ہوتا, جو مقام جو درجہ ان کا تھا وہی درجہ وہی مقام ان کا بھی ہوتا. یہ بھی مجبوراً جو ہے اللہ کے ہر حکم کو جو ہے یہ جو ہے مانتا رہتا ہے انسان بھی, جیسا کہ اور سب مانتے ہیں. یہ آزادی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ نہایت قیمتی سرمایہ ہے, جو اس کا احسان ہے بندوں کے اوپر. اگر انسان اپنی تشریعی آزادی کو خدا کی اطاعت کی راہ میں صرف کرے اور الہی احکام پر عمل کرے تو ترقی و کمال کے زینے طے کر سکتا ہے, اخلاقی فضائل و کمالات سے آراستہ ہو سکتا ہے, اور حقیقی انسان بن سکتا ہے. اس آزادی سے اگر صحیح فائدہ انسان اٹھایا, چنانچہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, طاعت اللہ مفتاح کل سداد و اصلاح کل فساد. اللہ کی اطاعت, اس کی فرما برداری, اس کے احکام پر عمل ہر اچھائی کی چابی ہے. کوئی بھی اچھا کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کی وقت میسر اور ممکن ہے جب اللہ کی اطاعت آپ کے پاس موجود ہو, اس کی فرما برداری اگر آپ کے ہاں پائی جاتی ہے. وَإِصْلَاحُ كُلِّ فَسَادٍ, ہر برائی کی اصلاح کا ذریعہ اس کی اطاعت ہے. آپ سماج میں اگر اصلاح چاہتے ہیں, خوب ہر جگہ پر اصلاح طلب ہوتے ہیں نا, اگر اطاعت خدا کے سائے میں سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں تو سماج سدھر جائے گا, ورنہ اصلاح کے نام پر افساد کریں گے, بہتر بنانے کے بجائے اور بدتر بنا دیں گے. اب دنیا کے جتنے اصلاح طلب ہیں ان کے حالات دیکھیے کیا ہے. کچھ اصلاح طلب وہ ہیں جن کے ہاں خدا پایا جاتا ہے, تقوی الہی ہے, اطاعت خدا ہے, اللہ کے فرما برداری ہے, ان کا عمل ہے, کتنے وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے خدا کو زندگی سے مائنس کر کے سماج سدھارنے کا کام شروع کیا ہے, انہوں نے بجائے سماج کو سدھارنے کے اور بگاڑ دیا. ممکن ہے بظاہر آپ کو کچھ تبدیلیاں وہاں نظر آ جائیں, لیکن وہ صرف ایک مرحلے کی ہوتی ہیں تبدیلیاں. جہاں حالات بدلے, حالات چینج ہوئے, وہ پہلے سے زیادہ بدتر شکل میں جو ہے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ کی اطاعت ہر اچھائی کی چابی اور ہر برائی کی اصلاح کا ذریعہ. اگر انسان اپنی تشریعی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی اطاعت کے بجائے اپنے نفس کا غلام بن جائے تو گناہ اس کی عقل کو زائل کر دیتا ہے, اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے, گونگا اور اندھا بنا دیتا ہے. پھر انسان اپنی پوری زندگی انسانی اقدار کو اپنے قدموں تلے روندنے میں گزار دیتا ہے, بجائے اس کے کہ انسانی اقدار, انسانی حقوق کا احترام کرے, اسے عمل میں لائے. زبان پر انسانی حقوق کا نعرہ ہوتا ہے لیکن عملاً انسانی حقوق کو روندتا نظر آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اطاعت خدا کے بجائے سرکشی اور نافرمانی کو اپنا شیوا بنا لیا ہے. پھر انسان اپنی پوری زندگی انسانی اقدار کو اپنے قدموں تلے روندنے میں گزار دیتا ہے اور شقاوت و بدبختی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اور پھر موت کے بعد اپنی بدعمالیوں کا انجام بھگتتا رہے گا. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے ہوشیار کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی سے سرکشی اللہ کے مقابلے میں اس کا حق اکبر ادا نہ کرنے کے جو خطرات ہو سکتے ہیں, جو اس کے آثار ہیں, اس سے ہوشیار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں احضر سکر الخطیہ. عجیب تعبیر ہے اس کے اندر, اللہ کی نافرمانی کے جو ہے نشے سے بچو. آپ نے عمل گناہ کر لیا, معاملہ ختم نہیں ہو گیا. گناہ کرنے سے ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے انسان کے اوپر. خدا سے بات ہے, نشے کے عالم میں انسان بہت سارے بےہودہ کام پر بیٹھتا ہے, چاہے وہ شراب کا نشہ ہو چاہے وہ گناہوں کا نشہ ہو. نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں احذر سکر الخطیہ, گناہوں کے نشے سے بچو. فَإِنَّا لِلْخَطِيَةِ سُكْرًا. یا رسول اللہ کیا گناہوں میں بھی نشہ ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں گناہوں میں بھی نشہ ہے. فَإِنَّا لِلْخَطِيَةِ سُكْرًا, گناہوں کا نشہ ہوتا ہے. کَسُكْرِ الشَّرَاب, جیسا کہ شراب میں نشہ ہوتا ہے. بَلْ هِيَ أَشَدُّ سُكْرًا مِّن, گناہ کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ شدید ہوتا ہے. شراب کا نشہ تھوڑی دیر میں اتر جاتا ہے, گناہ کا نشہ جلدی نہیں اترتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے گناہ کر لیا توبہ کر لیں گے, بعد میں کیا ہے توبہ, کتنے گناہ, آخر سب تو خدا کے نہ ماننے والے تو نہیں نہ ہیں. اکثر گنہگار وہ ہیں جو خدا پر یقین رکھتے ہیں, خدا پر ایمان رکھتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں, وہ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ جو نہیں مانتے ہیں خدا کو ان کی بات چھوڑیے, فی الحال ان کی بات نہیں کر رہا, یہ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ ان کے یہی عذر یہی بہانہ اچھا رہتا ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے. آج گناہ کر لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے. توبہ تو تب نصیب ہوگا نا جب نشہ اتر جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوش میں آنا ہی نصیب نہ ہو. گناہ پہ گناہ, کبھی ایک گناہ کا نشہ اترا نہیں تھا کہ اسی گناہ کے نشے میں دوسرا گناہ کر بیٹھے, ہے نا؟ جب انسان شراب خدا نخواستہ پی لیتا ہے تو اس نشے میں بہت سارے غلط کام, شراب پینا غلط کام تھا, ابھی شراب کے نشے میں پی کر کے گھر آئے, گھر میں جو ہے بیوی کو سامنے دیکھا, ان پر ہاتھ اٹھایا پیٹنے لگے. اکثر واقعات جو گھروں کے اندر تشدد کے ہیں ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے زیادہ تر واقعات میں یہی آتا ہے, شراب کا نشہ, ارے اب ہم نشے میں تھے, بعد میں یہ نہ بہانہ کرتے عذر پیش کرتے ہم نشے میں تھے. پیغمبر فرماتے ہیں شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک نشہ جو ہے وہ گناہ کا نشہ ہوتا ہے. ایک گناہ کے نشے, ایک گناہ کیا نشہ سوار ہوا, اس گناہ کے بعد درجنوں گناہ کر لیے, پھر ہر گناہ کا اپنا نشہ. کب توفیق توبہ تمہیں ملے گی کہ توبہ کرو گے؟ لہذا توبہ کے بہانے گناہ, توبہ کو جواز قرار دے کر کے گناہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یقول اللہ تعالی, پیغمبر اپنے اس بیان کی استدلال میں قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں, خدا کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. گناہ کرنے کے نتیجے میں انسان اندھا بہرا گونگا ہو جاتا ہے. یہ زبان تو ہے مگر اب اس زبان پر حق نہیں جاری ہو پاتا ہے, یہ آنکھیں تو ہیں مگر اب اس آنکھوں سے حق نہیں دکھائی دیتا, کان موجود ہیں, دنیا کی ساری آواز اس کان میں آتی ہے سوائے صدائے حق کے, ندائے حق ان کانوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے. اثر کیا ہے؟ یہ اسی گناہ کے نشے کا اثر ہے, نہ سنائی دیتا ہے. شراب کے نشے میں ہوتا ہے نا, زیادہ نشہ آ جائے تو نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے, بولنا بھی چاہتا ہے انسان تو ڈھنگ سے بول نہیں پاتا ہے نا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے ایک نشہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے, جب وہ نشہ طاری ہو جاتا ہے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہ جاتا. قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, صمٌ بُکمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, یا آخر بہت اہم ہے. ایسے اندھے گونگے بہرے ہو جاتے کہ ان کی واپسی کا امکان بھی نہیں رہ جاتا. توبہ کا مطلب تو واپسی ہے نا, پلٹنا, واپس آنا. توبہ یعنی واپس آیا. چنانچہ لفظ توبہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, انسان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. توبہ اللہ بھی ہے, اللہ نے توبہ کیا, بندے نے بھی توبہ کیا. اللہ کے توبہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ بھی اپنی رحمت کی طرف واپس آ گیا. جو رحمت ہم سے چھین لی تھی نا ہماری, ہم جب اللہ کی طرف پلٹ کر کے آئے تو اس نے بھی اپنی رحمت کو واپس کر دیا. اللہ بھی پلٹ آیا اپنی رحمت کی طرف. قرآن کہتا ہے فہم لا یرجعون. گناہ کا اثر بہت زیادہ ہے. علیکم السلام و رحمۃ اللہ. اللہ کی نافرمانی انسان کو فاسق کو گنہگار بنا دیتی ہے, لیکن بعض اوقات وہ اسے مشرک بھی بنا دیتی ہے. گناہ کے بعد حالات وہ ہیں جہاں صرف نافرمانی ہے, سرکشی ہے, مومن مشرک نہیں ہے. لیکن بعض مواقع وہ ہیں, بعض مقامات وہ ہیں جہاں انسان کو مشرک بھی بنا دیتی ہے. انسان شرک کی اطاعت کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. اللہ جل شانہ نے دونوں قسم کے گناہ ایک ہی آیت میں بیان کر دیے ہیں. ایک گناہ وہ ہے جہاں صرف گناہ ہے, معصیت ہے, نافرمانی ہے, اور ایک گناہ وہ ہے جو گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نئے گناہ کو جنم دے رہا ہے, اس کا نام شرک ہے. اور شرک وہ چیز ہے جو اللہ اسے معاف نہیں کرتا, لا یغفر. وہ گناہ جو قابل بخشش نہیں ہے وہ شرک ہے. چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں ارشاد ہوتا ہے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے, اس جانور کا گوشت مت کھاؤ. بہت سمپل, بہت سادہ, ہر روز کا مسئلہ ہمارا ہے نا, اس گوشت کو مت کھاؤ. انہ لفسق, اگر کھا لیا تو یہ فسق ہے, گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں کو چپکے سے کان میں کچھ کہتے ہیں. وحی یعنی سرگوشی, چپکے سے کچھ ہونا ہے نا, وہ والی وحی تو نہیں ہے. لَيُوحُونَ, چپکے سے کان میں کچھ باتیں ڈالتے ہیں. کس کو؟ اپنے چیلوں کو. وہ کیا کریں, کیا ڈالتے ہیں؟ لے یجادلوکم, تاکہ وہ چیلے مومنوں سے, تم مومنوں سے آ کر کے گناہ کے بارے میں جو ہے بحث کرے. پہلا جس گناہ کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے یہاں کے اوپر؟ غیر ذبیحہ کا کھانا. ارے یار اس میں کیا ہے, ایک نام لینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ گوشت تو وہی گوشت ہے, اس میں کہاں تھی کوئی چینجنگ آ گئی, کوئی تبدیلی آ گئی. اب ٹھیک ہے وہ نام لینا بھول گیا, نہیں نام لیا اس نے, اس میں کون سی بڑی بات ہوتی ہے؟ اب جہاں سب مسلمانوں کا مجمع, یہاں پر ہم بلاد غیر میں, یہاں دوسروں کے شہر میں رہ رہے ہیں, یہ تو زندگی نہیں ہو سکتی. اب کہاں کہاں جا کر کے دیکھیں گے, جا کے کان لگا کے سنیں گے کس نے اللہ کا نام لیا. اتنا کان کھاتے ہیں, اتنا کان کھاتے ہیں کہ آہستہ 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 مومنین تیار ہو جاتے ہیں. ارے ہاں یار بات تو صحیح ہے, میں یہ خامخواہ مولویوں نے چیز نکال رکھی ہے. کس کی اطاعت کر رہے ہیں اب؟ شیطان کی اطاعت تو اتر آئے نا. صرف بہت سارے مقامات, بہت ساری جگہیں اسی طرح کی ہیں. مسئلہ صرف غیر ذبیحہ گوشت کا نہیں ہے, سود کی بات آ گئی, سود خاری. خوب اسلام کہتا ہے کہ ربا حرام ہے. ارے بھائی دیکھیے آج کے زمانے میں تو ربا کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا ہے. یا تو آپ جا کر کے جنگل میں بیٹھیے, امریکہ میں رہنا چھوڑ دیجئے, امریکہ میں رہیں اور آپ سود نہ کھائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کسی امریکہ میں ہے بہت سارے ایسے افراد جو سود نہیں کھاتے, سود نہیں دیتے, سود نہیں لیتے اور زندگی بسر کر رہے ہیں, اور جو ہے خوشحال زندگی بھی ہے, مطمئن زندگی بھی ہے. موجود اب کیا موجود ہے؟ حجاب کے سلسلے میں آ کر کے وہ, ارے ٹھیک ہے وہ زمانہ تھا جب اس دور میں کہا گیا تھا, ترکی کے جو ہے کیا کہتے ہیں وزیر نے تاویل پیش کی تھی حجاب کے سلسلے میں, کہ اللہ نے حجاب جو واجب کیا تھا وہ اس لیے واجب کیا تھا کہ عرب عورتوں کے بال میں جوں بہت ہوا کرتے تھے. उस जमाने में ये जो है शैम्पू वैम्पो तो नहीं था ना, तो उनके बालों में जूं बहुत हुआ करते थे, जब खाना पकाती थी तो जूं गिर जाते थे खाने में, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हिजाब के लिए, सर बांधने के लिए, ढांकने के लिए। अब उनको ये नहीं पता था कि किचन में अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया हिजाब का, हिजाब का हुक्म कहीं और है। इसी तरह के ताबिल इतना कान में डालते हैं सुबह शाम, रेडियो से, टीवी से, अखबार से, क्लास में, क्लास से बाहर, एक दफा अगर ईमान इंसान का कमजोर है तो वो हथियार डालने लगता है, सरेंडर हो जाता है, हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, छोड़ दिया। इन्ना, देखिए कुरान कितनी बारीकी से चीजों को जायजा ले रहा है। पहले कह दिया कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है वो खाना जायज नहीं, अगर खा लिया तो गुनाह, किसी कहने वाले से नहीं खाया, खुद ही खा लिया, गए थे वहां के ऊपर रखा था वो, दिल आ गया, मूड आ गया, बहुत था, उठा के खा लिया। और एक दफा नहीं, बाकायदा उन्हें मुतमईन कर दिया गया, काने कर दिया गया कि ज़बीहे का कोई मसला आज नहीं है। दोनों मिसालें दे दी। कुरान मजीद कहता है इन अतअतुमूहुम, शैतानों ने जब अपने चेलों को वही की, उनके कान में कुछ फूंका और उन्होंने आकर के तुमसे बहस व मुबाहसा किया, और बहस व मुबाहसे के नतीजे में तुम मुतमईन होकर के तुमने उनकी बात को मान दिया। इन अतअतुमूहुम, उनसे बहस के नतीजे में अगर तुमने हिजाब छोड़ दिया, तुमने सूद खाना शुरू कर दिया, तुमने जो है गैर ज़बीहा गोश्त खाना शुरू कर दिया, इन्नकुम लमुशरिकून, तो तुम सिर्फ गुनहगार नहीं हो, मुशरिक भी हो गए। पहले मरहले में क्या कहा कुरान ने कि अगर तुमने गैर ज़बीहा खा लिया जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है तो तुम क्या हो, गुनहगार हो, सिर्फ फासिक हो, फिस्क यानी ये जो है गुनाह, तो फकत गुनहगार हो। लेकिन अगर उनके बहकावे में आकर के, उनकी बातें सुन करके मुतमईन होकर के सरेंडर हो गए, हथियार डाल दिया और अब जो गुनाह करना शुरू किया, तो गुनाह वही गुनाह है, वही गैर ज़बीहा खा रहे हैं, वही बेहिजाबी है, वही सूदखोरी है। लेकिन अब सिर्फ गुनाह नहीं रह गया बल्कि गुनाह के साथ साथ जो है वो शिर्क का इर्तिकाब भी हो गया। शयातीन अपने खुफिया मंसूबों के तहत हमसे गैर ज़बीहा गोश, सूदखोरी, हिजाब, ज़ालिमों की हिमायत, मज़लूमों की नुसरत के वक्त क्या हर वक्त आप लगाए रहते हैं फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीन, खुद फ़िलिस्तीनियों को अपना एहसास नहीं है और आप मरे जा रहे हैं फ़िलिस्तीन के लिए। अरबों को देखिए, अरब तो जाकर के इसराइल से हाथ मिला रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप अरबों से बढ़ गए हैं। अच्छा अजब, सारा फ़िलिस्तीन का मसला बना दिया, किसका, अरबों का बना दिया, ना इंसान का मसला रह गया ना इस्लाम का मसला रह गया। अब फिलिस्तीन में इंसानी हुकूक की बात नहीं, अरबी हुकूक की बात हो गई, भाई वो खुद तैयार है अपना सब कुछ छोड़ने में, आप कौन होते हैं, बस वसा इतना है ना, जालिमों की हिमायत, मजलूमों की मदद और नुसरत के बारे में बहस करते हैं, अगर हमने उनकी बात मान ली और उन मसाइल में हुक्म इलाही से मुंह मोड़ लिया तो हम यकीनन शिर्क का शिकार हो गए। मसला सिर्फ गुनाह की हद तक नहीं है, गुनाह से भी एक कदम आगे बढ़ गया। अगर गैर ज़बीहा गोश्त हमने खा लिया तो हमने गुनाह किया, आयत के पहले हिस्से के मिस्ताक करार पाएंगे हम हालात में अगर हमने खा लिया। लेकिन अगर कुफार और मुशरिकीन के प्रोपेगेंडों से मुतासिर होकर मुर्दार के गोश्त की हुरमत को नजरअंदाज कर दें, जिसका जिक्र सरीहन कुरान में आया है, और उनके बहकावे में आकर के उस गोश्त का इस्तेमाल कर ले तो आयत के दूसरे हिस्से के मिस्ताक करार पाएंगे। कुरान वाज़े लफ्जों में ऐसे लोगों को मुशरिक करार दे रहा है। अलबत्ता ये शिर्क ताअत का शिर्क है, इबादत का शिर्क, शिर्क की बहुत सारी किस्में हैं ना, कभी आप अफ़आल में औसाफ में शरीक हो जाते हैं, करार दे देते हैं, कायनात की तख्लीक में दो को रख दिया, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान के हिंदू हैं, तीन हिस्सों में बांट दिया खुदा को, पैदा करने वाला अलग है, कायनात चलाने वाला अलग है, मौत का जिम्मेदार अलग है, या औसाफ में शरीक करार दे दिया, या इबादत में शरीक करार दिया, बुतों के आगे सजदा करना, उनको अल्लाह का जो है नुमाइंदा मान करके, बहरहाल ये इबादत में शिर्क है और एक है इताअत में शिर्क। तमाम फरमाते हैं कि ये इताअत में शिर्क, उनकी इबादत नहीं कर रहे, उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, शैतानों की पूजा नहीं करते, उनका ऑर्डर जरूर मानते हैं, उनके मशवरों पर जरूर अमल करते हैं, उनकी फिक्र को जरूर अपनाए हुए हैं। कोशिश यह रहती है कि हमारी जिंदगी ऐसी हो कि उन्हें अच्छी लगे, खुदा को अच्छी लगे कि उन्हें अच्छी लगे। नहीं नहीं, वो नमाज पढ़ते हैं तो ठीक है, खुदा को अच्छी लगे और कपड़ा पहनते हैं तो उन्हें अच्छा लगे। अब ये क्या है? ये शिर्क फी ताआ है। चुनांचे इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, शिर्क ताआत वलैसा शिर्क इबादा, ये ताआत का शिर्क है, इबादत का शिर्क नहीं है। मैं कहें कि हम कहां मुशरिक है, हम तो फकत अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं। नहीं, आपको इबादत में जो है मुशरिक नहीं करार दिया जा रहा है, ताअत में, इताअत में जो है मुशरिक करार दिया जा रहा है। और इताअत का शिर्क इबादत के शिर्क से ज्यादा खतरनाक है। इसका खतरा, इताअत के शिर्क का खतरा इबादत के शिर्क के खतरे से ज्यादा है। अजीजों, खूब अल्लाह इताअत क्यों करवाना चाहता है अपनी? हक्कुल्लाहिल अकबर क्या है? हम उसकी इबादत करें, उसकी इताअत करें। क्या अल्लाह की इबादत और इताअत से अल्लाह को कुछ मिल जाता है? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इसमें अल्लाह को कुछ नहीं मिलता। दुनिया का दस्तूर यह है कि जब किसी मुल्क के अवाम अपने हुक्मरान की इताअत करते हैं, अपने फरमारवा के फरमा बरदार बने रहते हैं, तो उससे हुक्मरान की इज्जत और शौकत और इख्तदार और हुकूमत में इजाफा होता है। एक आवाज पे सब लोग अगर दौड़ने लगे तो उसकी इज्जत में इजाफा होता है ना हुकुमरान की। लेकिन जब वो उसकी नाफरमानी करने लगते हैं, सरकशी पर उतर आते हैं, तो ये नाफरमानी उसकी कमजोरी और हुकूमत पर उसकी पकड़ ढीली हो जाने का बाइस बनती है। अगर अवाम उसकी बात सुनना छोड़ दे तो अब इख्तदार पर उसकी पकड़ मजबूत नहीं रह गई, इसका मतलब पकड़ उसकी ढीली हो गई है, उसका वकार गिर जाता है, उसका एहतराम समाज में आमतौर से खत्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह जल्ला शानों के सिलसिले में यह मामला बरक्स है। जब लोग अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं तो ये उन्हीं की सआदत और इज्जत में इजाफे का बाइस होती है। इताअत करने वालों की इज्जत बढ़ती है, खुदा की इज्जत नहीं बढ़ती है। उनकी फरमाबरदारी व इताअत गुजारी से अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कोई फायदा नहीं होता। इस तरह लोगों की नाफरमानी, सरकशी, सरपेची खुद उन्हीं की बदबख्ती और जवाल का सबब बनती है। खुदा की जात को जर्रा बराबर भी उससे नुकसान नहीं पहुंचता। मौलाए कायनात का मशहूर कौल, गनियन अन ताअतिही व आमिनन मिन मासियतिहिम, अल्लाह उस हस्ती का नाम है जो बंदों की इताअत व फरमाबरदारी से बेनियाज है और उनकी सरकशी के नुकसानात से महफूज है। तो यहां पर सबसे बड़ा हक अल्लाह का इमाम ने जो बयान फरमाया है वो क्या है? वो उसकी इबादत और इताअत, मगर उसके साथ एक शर्त को भी जोड़ दिया है। वो शर्त क्या है? वो शर्त इखलास की शर्त है। सिर्फ इताअत कर लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ इबादत कर लेना, नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि वहाँ पर इखलास भी ज़रूरी है। सबसे बड़ा हक उसकी इताअत को करार दिया और उसके बाद उसकी इताअत को इखलास से इमाम ने जोड़ा। अल्लाह के आज़ाद बंदे, देखिए दो तरह के बंदे हैं, जो हम जैसे बंदे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते हैं लेकिन हजारों जंजीरें अभी हमारे कदमों में पड़ी हुई हैं। अंबिया के आने का एक बड़ा मकसद क्या है? यज़ाउ अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। पैगंबर किस लिए आए थे? पैगंबर के आने का एक बड़ा मकसद यह है कि जो जंजीरें हमारे कदमों में पड़ी हुई हैं, इन जंजीरों से हमें आजादी दिला देना। दो तरह के जंजीरें, एक मादी जंजीरें हैं, जो लोहे के जंजीरें पैरों में डाली जाती थी गुलामों के, एक वो जंजीर है। कुछ वो जंजीरें हैं जो इंसान नुमा शैतानों ने हमारी रूह पर, हमारी रूह को कैद कर रखा है। अंबिया दोनों तरह की आजादी दिलाने आए हैं, ना अंबिया को ये वाली गुलामी पसंद है ना वो वाली गुलामी पसंद है, दोनों तरह की। कुछ वो हैं जिन्हें आजादी मिल गई, अंबिया का पैगाम उन्होंने گوشے دل سے سنا، ان کانوں سے نہیں سنا، دل کے کانوں سے بھی سنا ہے، گوشے دل سے انبیاء کے پیغام کو سنا. اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے کو انسانوں کی غلامی سے بھی آزاد کرا لیا، شیطانوں کی غلامی سے بھی آزاد کرا لیا، جسم بھی آزاد، روح بھی آزاد. کچھ ایسے آزاد ہیں، اللہ کے ایسے آزاد بندے ہیں کہ انہوں نے اپنے کو ہر قید سے آزاد کرا لیا ہے. صرف جب وہ عبادت کرتے ہیں، جب وہ اطاعت خدا کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف خوشنودی خدا ہے، قرب خدا ہے، تقرب اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ انہوں نے بہشت اور آخرت کی نعمتوں کو بھی نظر انداز کر دیا ہے. یعنی اب اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تو جنت کے لالچ میں نہیں کر رہے ہیں. جو اللہ نے آخرت میں نعمتیں ایسے لوگوں کے لیے مقرر کی ہیں، ان کی خاطر وہ نہیں کر رہے ہیں. شرط عبادت جنت نہیں ہے، شرط عبادت خوف جہنم نہیں ہے. عرض کیا کہ آج ہم جیسے انسان اگر عبادت کرتے ہیں تو اگر جنت اور جہنم کو ہٹا دیا جائے کہ نماز پڑھو، فرق نہیں ہے، پڑھو گے تب بھی جنت نہ ملے گی، نہ پڑھو گے تب بھی جہنم نہیں ہے، کتنے لوگ پڑھیں گے نماز؟ پھر روزہ واجب ہے، ہم نہیں رکھیں گے تو کیا ہو؟ کچھ نہیں ہے، نہیں رکھو گے تو کوئی بات نہیں. اچھا رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ تب بھی کچھ نہیں ملے گا. جنت و جہنم ہے ہی نہیں، تصور جنت و جہنم اگر ختم ہو جائے تو کتنے روزے دار باقی بچیں گے، کتنے گناہوں سے بچنے والے باقی بچیں گے. لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن جو وہ اللہ کی اطاعت کرتے، عبادت کرتے ہیں، تو ان کا مقصد صرف اور صرف اس کی خوشنودی ہے. بدلے میں کیا چاہیے؟ اس کی خوشی چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے. رضا حق چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر وہ جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، اگر وہ آخرت کی نعمتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو اس لیے خواہش مند ہوتے ہیں کہ جنت یعنی خدا کا لطف و کرم. جنت کے طالب اس لیے ہیں کہ جنت کیا ہے، آخرت کی نعمتیں کیا ہیں، آخرت کی نعمتیں اس کے لطف و کرم کا آئینہ دار ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خدا ہم سے خوش ہے، خدا ہم سے راضی ہے. ورنہ اگر خدا کے خوشنودی کا تعلق جنت سے نہ ہوتا تو ان کو جنت چاہیے بھی نہیں تھی. انہیں جنت اور اس کی نعمتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. خدایا اگر تیری اطاعت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، نہ تیرے جہنم کا ڈر ہے مجھے اور نہ تیری جنت کا لالچ. اس عبادت کا مقصد نہ جہنم سے بچنا ہے نہ جنت میں جانا. اگر جہنم نہ ہوتا، اگر جنت نہ ہوتی، پھر بھی علی عبادت کرتے. بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. تجھے لائق عبادت سمجھا، پایا، اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں. ہر طرح کی قید و بند سے آزاد وقت نہیں رہ گیا. اور ابھی جناب آسیہ کا بھی وہ تھا کہ ہمیں وہ جنت بھی نہیں چاہیے جہاں تو نہ ہو. جنت کون سی چاہیے؟ رب ابن لی بیت، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. عندک پہلے ہے، تیرے پاس، چونکہ جنت تیرے قرب کا آئینہ دار ہے، مظہر قرب الہی ہے، مظہر رضا خدا ہے جنت. اس لیے جنت چاہیے، ورنہ ہم جنت کے لالچ میں جو حور و قصور وہاں کے اوپر ہیں، ان کے لیے ہم عبادت نہیں بجا لا رہے ہیں، بلکہ عشق خدا ہے جو ہر طرح کی زنجیروں سے آزاد ہے. انشاءاللہ بقیہ باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مخلص اور مخلص کا فرق بھی کل کے اوپر چھوڑتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنے اس حق اکبر کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس حق اکبر کو ہم اس طرح سے ادا کریں کہ اخلاص اپنے تمام معنی میں ہمارے ہمراہ ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه حيا على الصلاة حيا الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على خير العمل حيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل قلبي بارا وإشقارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعلني إن قبر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين